الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى صحیح بخاری اور مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے جو ایک چھوٹے سے واقعے پر مشتمل ہے. یہ واقعہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کان فی من قبلکم رجل قتل 99 نفسا, تم سے قبل کسی قوم میں ایک شخص تھا جس نے 99 افراد قتل کیے ہوئے تھے, 99 افراد کا قاتل تھا. اسے توبہ کا خیال آ گیا اور اس نے سال ان اعلم اہل الارض, لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہے کہ زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اپنی توبہ کے بارے میں اس سے سوال کروں. فدل علی راہب, ایک راہب عبادت گزار شخص تھا, لوگوں نے اس کا پتہ اس کو دیا کہ بڑا متقی ہے, عابد اور زاہد ہے, تم اس کے پاس چلے جاؤ اور اپنی توبہ کے تعلق سے اس سے فتویٰ لے لو. وہ چونکہ توبہ کے لیے بے قرار تھا اس راہب کے پاس چلا گیا اور کہا کہ میں 99 افراد کا قاتل ہوں, حل لہو من توبہ, کیا میرے لیے توبہ ہے؟ فقال اللہ, اس نے کہا نہیں, تمہارے لیے توبہ کیسے ہو سکتی ہے, تم تو بڑے صفاق ہو اور بڑی تم میں بربریت ہے اور تم 99 اللہ کے بندوں کے قاتل ہو. تو اس کا غصہ بڑا اٹھا اور اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فکمل بہ مئۃ، اس سے اس کی 100 کی تعداد پوری ہو گئی. اسے قتل کر کے پھر باہر نکلا اور وہی توبہ کی دھن اس پر سوار تھی. پھر لوگوں سے پوچھتا پھر رہا کہ کسی بڑے عالم کی مجھے خبر دو جو اس زمین کی پشت پر سب سے بڑا عالم ہو، جو میری اس الجھن کو حل کرے اور میری توبہ کے بارے میں رہنمائی کرے. فدل علی عالم، اب کی بار اسے ایک عالم کے پاس بھیجا گیا جو کہ واقعتاً عالم تھا، جس کے پاس وحی الہی کا علم تھا، اور محض وہ عابد یا راہب نہ تھا. جب اس کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ میرے لیے توبہ ہے، اس نے کہا کیوں نہیں، اور ساتھ ہی یہ جملہ کہا کہ من یحول بینہ و بین التوبہ، اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کی توبہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، کوئی چیز توبہ کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہو سکتی. تمہارے لیے بالکل توبہ ہے. اور کہا کہ انطلق الی ارض کذا و کذا، تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں صالحین بستے ہیں. یعبدون ربہم فاعبد اللہ معہم، وہ اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں اور اعمال صالح انجام دیتے ہیں، تم ان کی صحبت اختیار کر لو اور ان کے ساتھ مل کر اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور نیکیوں اور اطاعت کے راستے کو اپنا لو. ولا ترجع الی ارضک فانها ارض سوء، اور اپنی جو بستی ہے تمہاری، یہاں کبھی واپس نہ آنا، یہ تمہاری معصیتوں کی بستی ہے، برائیوں کی بستی ہے، یہاں کبھی نہ لوٹنا اور وہیں اپنی زندگی کے ایام صالحین کے درمیان گزار دینا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے اور اس سے معافی مانگتے مانگتے، اس کے سامنے تضرع کرتے کرتے وہاں اپنی زندگی گزار دینا. چنانچہ اس طرح اس کے سر پہ ایک توبہ کی دھن سوار تھی، وہ بستی چھوڑ دیتا ہے، اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے، اپنا ماحول، اپنی تجارت، ہر چیز چھوڑ دیتا ہے اور اس بستی کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. فانطلق، روانہ ہو گیا، رواں دواں ہے. فجاءہ الموت حتی اذا نصف الطریق جاءہ الموت، جب آدھا راستہ طے کرتا ہے تو اس کی موت کا پیغام آ جاتا ہے، اللہ رب العزت کا فیصلہ اس کی موت کا. وقت اجل قریب آ گیا. فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ، تو ملائکۃ العذاب، تو اس شخص کے بارے میں، اس کی روح قبض کرنے کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا کہ اس کی روح کون قبض کرے. رحمت کے فرشتوں کا موقف یہ تھا کہ یہ توبہ کا احساس اپنے اندر پیدا کر چکا تھا، اپنے گناہوں پر نادم تھا، اپنے اس ماحول کو جو معصیتوں سے آلودہ تھا اسے بھی چھوڑ چکا تھا، اور سرزمین توبہ کی طرف رواں دواں تھا. تو اس کی توبہ بنتی ہے، قابل قبول ہو سکتی ہے، جبکہ عذاب کے فرشتوں کا موقف یہ تھا کہ یہ صفاق انسان، 100 افراد کا قاتل، اور کبھی اسے کسی نیکی کی توفیق نہ ہوئی, یہ بھلا جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اس کا ٹھکانہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے, اس کی روح ہم قبض کریں گے. یہ اختلاف ملائکہ کے بیچ ہو گیا. اللہ رب العزت اپنے اس بندے کے لیے تدبیریں فرما رہا ہے. فبعث الیہم ملکا فی صورۃ آدمی, ایک انسانی شکل میں وہاں ایک فرشتے کو بھیج دیا جو وہاں سے گزرا, تو ان ملائکہ نے اس کو روک لیا اور کہا کہ ہمارے بیچ ذرا فیصلہ کرتے جاؤ. اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا دونوں کے موقف کو سنا اور فیصلہ یہ دیا اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے بتانے سے کہ قیسوا بین الارضین, دونوں زمینوں کو ناپ کر دیکھو اور جو زمین قریب ہو اس کے مطابق فیصلہ کر دو. اگر اس کی توبہ کی زمین قریب ہے تو پھر یہ جنتی ہے اور جنت کے فرشتے اس کی روح قبض کریں اور علیین میں پہنچا دیں, اور اگر یہ اپنی معصیت اور گناہوں کی زمین سے زیادہ قریب ہے تو پھر جہنم کے فرشتے اس کی روح قبض کریں, اسفلین میں اس کو پہنچا دیں اور یہ پھر جہنمی قرار پائے گا. چنانچہ دونوں طرف کی زمینوں کو ناپا گیا. تو جو توبہ کی اور صالحین کی زمین تھی اس سے وہ قریب نکلا اور جو معصیت کی زمین تھی اس سے دور نکلا, تو پھر رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کر لی اور اس کو جنت میں پہنچا دی. یہ قصہ صحیح بخاری میں وارد ہے. اس میں ہمارے لیے کچھ دروس ہیں, کچھ نصیحتیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک انسان کتنا ہی سنگین مجرم ہو اس کے لیے توبہ ہے, جیسی بھی معصیتیں کر جائے اور اگر وہ سچی توبہ کا خیال اپنے دل میں لے آتا ہے اور توبہ کے راستے پر مائل ہوتا ہے تو اس کے لیے بخشش کا پورا پروگرام ہمارے دین میں موجود ہے. حالانکہ یہ ایک ظالم اور صفاق شخص تھا جو اس نے 100 قتل کر رکھے تھے, یہ کوئی غلطی سے قتل نہیں کیے تھے اور نہ کسی قصاص اور بدلے میں, بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ قاتل 99 نفسا ظلما, اس نے ظلم سے قتل کیے تھے, جان بوجھ کے قتل کیے تھے. اور واقعتاً یہ صفاق تھا اپنے معاشرے میں اور انتہائی ظالم تھا. اللہ تعالی نے اسے بھی توبہ کی توفیق دے دی. اللہ رب العزت وہی معصیتیں کرنے والوں کو توبہ کی توفیق دیتا ہے. اسی ایک صفت ہے غفار یا تواب. تواب کا معنی توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرنے والا. یہ اس کی رحمت اور مہربانی کی بڑی ایک عجیب صورتحال ہے کہ لوگ معصیتوں کی دلدل میں ڈوب چکے ہوتے ہیں اور ظلم و بربریت کی انتہا کر دیتے ہیں اور اللہ ایسوں کو بھی توبہ کی توفیق دے دیتا ہے, اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی توبہ قبول بھی کر لیتا ہے. غافر الذنب وقابل التوب, گناہوں کو بخشنے والا اور بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا. گناہ جیسے بھی ہوں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, میرے بندوں سے کہہ دیجیے جو اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتی کر بیٹھے اور معصیتوں کی انتہا کر بیٹھے, تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے جیسے بھی گناہ ہوں اور جیسی بھی معصیتیں ہوں. یبن آدم لو بلغت نوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے, تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگیں, ڈھیر لگ جائے گناہوں کا آسمانوں کو چھونے لگے, ثم استغفرتنی, پھر تو سچے دل سے مجھ سے استغفار کر لے اور میری طرف آ جائے توبہ کرنے کے لیے, تو میں یہ ڈھیروں جو گناہ ہیں جو آسمان تک پہنچ چکے ہیں ایک بار کی سچی توبہ سے سارے کے سارے معاف کر دوں گا. تو یہ حدیث اور یہ واقعہ اللہ رب العزت کی رحمت اور بندوں سے محبت کی ایک دلیل ہے کہ کس قدر وہ بندوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے, گناہگاروں کو توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے, اور جب وہ توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ قبول بھی کرتا ہے. جب اس شخص کو توبہ کا خیال آیا تو اس نے سب سے پہلا پروگرام کیا بنایا, کیونکہ وہ تو ایک مجرمانہ ماحول کا پرورتہ تھا, لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہے کہ مجھے کسی بڑے عالم کی نشاندہی کرو, میری مشکل بہت بڑی ہے اور میں 100 افراد کا قاتل ہوں, تاکہ میں پوچھ سکوں کہ میری کوئی توبہ کی صورت ہے, اور اگر ہے تو کیسے ہے, اس مسئلے کو کوئی بڑا عالم ہی حل کر سکتا ہے. یعنی اس بات کو اس کو ادراک تھا, اللہ تعالیٰ نے یہ فہم اسے عطا فرمایا تھا کہ دین کی الجھنیں علماء کے سامنے رکھی جائیں جن میں بصیرت ہو, اور جو وحی الہی کی روشنی میں جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں ایسے ان کو تلاش کیا جائے اور ان کا قصد کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے. مگر لوگوں نے جو نشاندہی کی وہ صحیح نہ رہی, اور ایک راہب جو کہ بڑا عبادت گزار تھا, جو قائم اللیل تھا صائم النہار تھا اور بڑا متقی اور پرہیزگار تھا, اس کی نشاندہی کر دی گئی. حالانکہ عبادت اور چیز ہے اور علم اور چیز ہے. کثرت عبادت یہ کثرت علم کی دلیل نہیں ہو سکتا, بلکہ علم اللہ تعالیٰ کی وحی کو جاننے کا نام ہے اور کتاب و سنت کو جاننے کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, فضل العالم علی العابد کا فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب, کہ ایک عالم کی فوقیت اور اس کا مرتبہ اور مقام ایک عابد پر ایسا ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے. دنیا میں جو عبادت گزار ہیں ان کی مثال ستاروں کی سی ہے, اور جو علماء ہیں ان کی مثال 14ویں کے چاند کی ہے. ستارے روشن ہوتے ہیں, اتنے روشن ہوتے ہیں کہ خود نظر آ جاتے ہیں, مگر 14ویں کا چاند روشن بھی ہوتا ہے اور دنیا کو منور بھی کرتا ہے. راتوں کے راہی اس کی روشنی سے مستفید ہوتے ہیں اور اپنے راستوں کا تعین کرتے ہیں. علماء کی مثال 14ویں کے چاند کی سی ہے, اور پیغمبر علیہ السلام کی مثالوں میں بڑا علم اور بڑی حکمت ہے. آپ نے علماء کو 14ویں کا چاند کیوں قرار دیا, اس میں بھی ایک حکمت ہے اور ایک علمی توجیہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ چاند کا اپنا کوئی نور نہیں ہوتا, بلکہ چاند کا نور سورج کے نور سے مستفاد ہوتا ہے. چاند اپنی روشنی سورج سے کشید کرتا ہے اور حاصل کرتا ہے. علماء کا اپنا کوئی علم نہیں ہوتا, بلکہ علماء بھی اپنا علم سورج سے لیتے ہیں. وہ سورج کون ہے؟ انا ارسلنا کا شاہد و مبشر و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. اللہ نے اپنے پیغمبر کو سراج منیر کہا ہے کہ آپ سراج منیر ہیں, ایک ایسا سورج جو کائنات کو منور کرنے والے ہیں, اور جو آپ کے علماء ہیں وہ چودھویں کا چاند ہے, جن کا اپنا نور نہیں ہوتا, اپنا علم نہیں ہوتا, اپنی رائے نہیں ہوتی, اپنے فتوے اور قول نہیں ہوتے, بلکہ ان کا سارا علم مستفاد ہوتا ہے سراج منیر سے جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ ایک فرق اور مرتبہ علماء کا عباد پر, کہ ایک شخص قائم اللیل ہو اور صائم النہار ہو, انتہائی متقی ہو اور عمل کرنے والا ہو, مگر ایک عالم اس سے کتنا افضل ہے اور کتنا فرق ہے, جیسے چودھویں کے چاند کا تمام ستاروں پر فرق و مرتبہ ہے. تو اب کی دفعہ اسے عالم کا پتہ دیا گیا اور وہ عالم کے پاس پہنچ گیا اور اپنی توبہ کے تعلق سے استفسار کیا, تو اس عالم نے جواب دیا کیوں نہیں, تمہارے لیے بڑا توبہ کیوں نہیں ہو سکتی. میں یحول بینہ و بین التوبہ, اللہ کے کسی بندے اور اس کی توبہ کے مابین کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی اور کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں ہو سکتی, تمہارے لیے یقینی توبہ موجود ہے. ہاں اس کا راستہ یہ ہے کہ تم اس بستی کو چھوڑ دو, یہ بستی یہاں تمہاری معصیتوں کے نشانات ہیں جو تمہیں قدم قدم پر دکھائی دیتے ہیں, اور شیطان وہ معصیتیں دوبارہ دل میں ابھارتا ہے اور کشش پیدا کرتا ہے اور ان کی دعوت دیتا ہے اس سرزمین کو چھوڑ دو توبہ کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور تقویٰ حاصل کرنے کے لیے ہجرت کر جاؤ, اس بستی کو چھوڑ دو اور فلاں بستی, وہاں بڑے اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کا نظام قائم ہے اور اس کی اطاعت کا نظام قائم ہے, تم ان کی صحبت اختیار کر لو. یہاں نقطہ یہ ہے کہ ایک بندہ اگر کسی مقام پر موجود ہے, توبہ کرنا چاہتا ہے, مگر گناہوں کی جو خواہش ہے وہ بھی دل میں بار بار جنم لیتی ہے, توبہ کرتا ہے پھر توڑتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے پھر توڑتا ہے, اور وہ تقویٰ کے منہج پر فائز ہونے میں کامیاب نہیں ہو پاتا, تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے تقویٰ اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس جگہ کو چھوڑ دے. ارض اللہ واسع, اللہ کی زمین بہت ہی کشادہ ہے, کسی صالح انسان کی صحبت میں چلا جائے یا صالحین کی رفاقت اختیار کر لے, اور جو ان کی عملی زندگی ہے اس سے محدود اور مستفید ہو, اور ان کی رفاقت اختیار کر کے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اور ان کے علم و عمل سے استفادہ کر کے توبہ کی بھرپور کوشش کرے. یہ نظریہ اور یہ ایک مشورہ جو اس عالم نے دیا بہت ہی قیمتی ہے. اگر کسی معاشرے میں معصیتیں ہوں, گناہ ہوں اور ظلم و بربریت ہو, گناہوں کی کشش ہو, اور وہ انسان موجود ہے اور وہ ان گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اور سچی توبہ کرنا چاہتا ہے, تو دو راستے اس کے لیے موجود ہیں جو ہمیں مختلف انبیاء کی سیرتوں سے ملتے ہیں. ایک راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی زندگی نبوت سے قبل مکہ میں گزری, جہاں جاہلیت اپنے عروج پر تھی, قتل و غارت گری تھی, شراب نوشی تھی اور زنا تھا, ڈاکہ زنی تھی, شرک تھا, بڑی بھیانک معصیتیں تھیں, اور ان کا جو وقت تھا نبوت کا جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا تھا وہ بھی قریب آتا جا رہا ہے. تو ایک شخص جو جاہلی معاشرے میں رہا ہو, اسے فوراً نبوت کا تاج پہنا دینا, اللہ تعالیٰ قادر ہے, مگر اللہ رب العزت لوگوں کی طبیعت اور فطرت کو دیکھ کر فیصلے فرماتا ہے. تو کیسے اس جاہلی معاشرے میں موجود ایک شخص کو فوراً نبی بنا دیا جائے؟ صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ حبب الیہ الخلاء, اللہ کے پیارے پیغمبر کو اچانک دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ اس معاشرے سے کٹ کر کچھ وقت خلوت میں گزارنا چاہیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ سے ایک ایک مہینے کا زیادہ راہ لیتے, راشن لیتے اور غارِ حرا کی تنہائی میں چلے جاتے اور وہاں جا کر کیا کرتے, تحنث, تحنث کرتے. تحنث حنس سے ماخوذ ہے اور حنس کا معنی گناہ اور تحنث کا معنی گناہ سے برات کا اظہار. وہاں بیٹھ کر سوچتے میری قوم زنا کے سمندر میں ڈوبی ہوئی اور معصیتیں, غیر اللہ کی پرستش, ڈاکے اور شراب نوشی اور چن چن کر ہر معصیت کا ارتکاب کرنے والے, ان معصیتوں سے نفرت کا اظہار کرتے, اللہ تعالیٰ سے روشنی طلب کرتے کہ یا اللہ قوم کو ہدایت دے دے اور صحیح منہج عطا فرما دے. یہ آپ کی عبادت تھی, یہ آپ کا تحنث تھا, یہ خلوت, ایک ایک مہینے کی خلوت غار حرا کی. تو خلوت میں جانا یہ بھی تزکیہ اور تربیت اور تقویٰ کے حصول کے لیے ایک بڑا بنیادی پروگرام ہے. ایک شخص, اسے چاہیے کہ وہ جب کہ ایسا معاشرہ ہو اور ایسے معاشرے کا دور دورہ ہو, وہ کہیں تنہا بھی بیٹھے, خواہ اپنے گھر کے کسی کمرے میں, اور اپنے معاشرے کی جو زیادتیاں ہیں ان پر غور و فکر کرے اور اپنے دل سے ان سے نفرت کا اظہار کرے, اپنے خالق اور مالک سے توبہ کرے, استغفار کرے. یہ خلوت جو ہے یہ تزکیہ اور تربیہ کے حصول کے لیے ایک نبوی مشن اور منحج ہے. اور دوسرا جو مشن اور منحج ہے وہ ایک اور نبی کی سیرت سے حاصل ہوتا ہے, اور وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جن کی پرورش فرعون کے محلات میں ہوئی اور ان کا وقت نبوت بھی قریب آ رہا ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ فرعون کے محلات کا پروردہ ایک شخص فوراً نبی بنا دیا جائے؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, مگر اللہ رب العزت لوگوں کی فطرت اور طبیعت کو دیکھتا ہے اور اپنے فیصلے صادر فرماتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا اور پھر وہاں سے وہ ڈر کے بھاگے, اور اللہ کی حکمت, ان کا رخ سرزمین مدین کی طرف تھا جہاں شعیب علیہ السلام تھے, اللہ نے وہاں پہنچا دیا. قصہ طویل, اور پھر تقریباً 8-10 سال ان کے خدمت کا معاہدہ طے ہوتا ہے. یہ معاہدہ کیا تھا؟ یہ در حقیقت موسیٰ علیہ السلام کے لیے شعیب علیہ السلام کی رفاقت اور صحبت کا راستہ ہموار کرنا تھا. چنانچہ شعیب علیہ السلام کی رفاقت ان کو یہ مدت مدیدہ کے لیے حاصل ہوئی, ان کی تربیت اور اصلاح ہوئی, اور جو تقویٰ کا منہج عالی تھا وہ اللہ نے عطا فرما دیا. جب عقد پورا ہو گیا تو وہاں سے لوٹے, اللہ نے راستے ہی میں بلا لیا اور موسیٰ علیہ السلام کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا. تو یا تو خلوت میں تحنث کیا جائے یا صالحین کی صحبت اختیار کی جائے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے, من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو شخص اللہ کے لیے کسی سے محبت کر لے اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت کر لے, کسی کا ساتھ اختیار کر لے اور کسی کی رفاقت اور معیت اور صحبت اختیار کر لے اللہ کے لیے, اور کسی کی رفاقت کو چھوڑ دے اللہ کے لیے, اور مال خرچ کرے تو اللہ کے لیے, روک لے تو بھی اللہ کے لیے, اس کا ایمان پورا ہو گیا. صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان, ان یکون اللہ ورسول احب الیہ مما سواہما, وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ, وَنْ يَكْرَهَ اِنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ مَا أَنْقَذَهُ اللَّهِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ. تین چیزیں جس شخص میں پیدا ہو گئیں, اس نے حلاوت ایمانی کو پا لیا, اس کا دل لذت ایمانی سے سرشار ہو گیا, اس کا دل ایمان کی مٹھاس سے لبریز ہو گیا, اس نے تین چیزیں اپنے اندر پیدا کر لی. ایک یہ کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول کائنات کی ہر چیز سے محبوب ہو جائیں, سب سے زیادہ اللہ اور پھر اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں بھر جائے, یہ حلاوت ایمانی کی اساس ہے. اور دوسری چیز یہ ہے وہ یحب المرء, کسی شخص کا انتخاب کر لے اللہ کے لیے محبت کرنے کے لیے کہ فلاں شخص صالح متقی اور اس کا ظاہر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم ہے, اسے منتخب کر لے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا اسے منتخب کر لے اپنی محبت کے لیے, تو ایسا شخص بھی حلاوت ایمانی سے سرشار ہو جائے گا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کفر اور کفر کے خصائل, کفر کا کلچر اور ثقافت کچھ بھی ہو, کفر کے فیشن ہو اور کفر کے لوگ ہوں, ان کی نفرت اپنے دل میں پیدا کر لے. اس طرح جس طرح آگ میں جانے کی نفرت ہوتی, کون چاہے کہ مجھے آگ میں اٹھا کر پھینک دو, اس طرح اسے کفر سے نفرت ہو اور کفر کے خصائل سے نفرت ہو, کفر کے فیشن سے نفرت ہو, کفر کے مشاہیر سے نفرت ہو, کفر کی ثقافت سے نفرت ہو. تو یہ تین چیزیں حلاوت ایمانی کی اساس ہیں. اس عالم نے جو واقعی اللہ تعالیٰ کی وحی کے علم سے منور تھا, بڑا صائب مشورہ دیا کہ تم اس بستی کو چھوڑ دو, یہاں تمہاری معصیتوں کے نشان ہیں اور شیطان قدم قدم پر تمہیں ان معصیتوں پر آمادہ کرتا رہے گا, تم فلاں سرزمین پہ چلے جاؤ, وہ نیکوں کی سرزمین ہے اور صالحین کی سرزمین ہے, ان کی رفاقت اختیار کر لو اور ان کی معیت اختیار کر لو, ان کی رفاقت کا فائدہ ہوگا, ان کی صحبت کا فائدہ ہوگا, ان کے علم کا فائدہ ہوگا, اور صالحین کا قرب جو ہے اس سے واقعی انسان بڑا محظوظ ہوتا ہے اور بڑا مستفید ہوتا ہے. اس شخص پر چونکہ توبہ کی دھن سوار تھی, اپنا سب کچھ نے چھوڑ دیا, گھر بار چھوڑ دیا, بستی اور قوم کو چھوڑ دیا, برادری کو چھوڑ دیا اور وہیں سے روانہ ہو گیا توبہ کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے, آدھا راستہ طے ہوا, پیام اجل آ گیا. اب دیکھیں خالق کائنات کی محبت کے مظاہر, دونوں فرشتے پہنچ گئے. جب بھی کسی انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو روح قبض کرنے والے فرشتے کے ساتھ دو طرح کے فرشتے اور بھی ہوتے ہیں, تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھے ہوئے, ایک جنت کے فرشتے جن کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے اور وہ منتظر ہوتے ہیں کہ اگر یہ نیک روح ہے اور اس کا ٹھکانہ جنت ہے تو اس کی روح کو ہم لے لیں, ہم اس کا استقبال کریں, جنت کا کفن پہنا دیں, جنت کی خوشبوؤں میں اس کو بسا دیں. اور ساتھ ہی ساتھ جہنم کے فرشتے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں جہنم کے کفن ہوتے ہیں, بدبودار اور تعفن زدہ, وہ منتظر ہوتے ہیں کہ اگر یہ بد روح ہے اور بد کردار شخص ہے تو اس کی روح کا ہم استقبال کریں تکلیفوں کے ساتھ اور عذابوں کے ساتھ. چنانچہ روح قبض کرنے والا فرشتہ روح قبض کر کے اس کو اپنے پاس مہمان نہیں بناتا, بلکہ نتیجہ فوراً برآمد ہو جاتا ہے, اگر وہ صالح ہے تو اس کی روح صالحین صالح فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہے, اور اگر وہ طالح اور بدقماش اور بد کردار ہے تو اس کی روح جو ہے وہ جہنم والے فرشتے وصول کر لیتے ہیں. یہاں بھی کیفیت یہ بن گئی, دونوں فرشتے موجود ہیں, ان میں ایک نزاع قائم ہو گیا کہ یہ روح کون وصول کرے. جنت کے فرشتوں کا موقف یہ تھا کہ اگر یہ توبہ نہیں کر سکا اور صالحین کی بستی تک نہیں پہنچ سکا, مگر دل سے تو نادم ہو چکا تھا اور اپنے گناہ پر شرمندہ تھا. اللہ اکبر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, الندم التوبہ. اتنی سماحت ہے اس دین کے اندر کہ بندہ اگر گناہ کرتا ہو اور گناہوں پر نادم ہو جائے, شرمندہ اور پشیماں ہو جائے, اللہ علام الغیوب, دلوں کے بھید جاننے والا, اگر یہ جان لے کہ میرا بندہ دل سے نادم ہو چکا ہے تو اگر اس کو توبہ کا موقع نہ بھی ملے تو اس کی ندامت ہی اس کے لیے بخشش و ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کی عفو اور اس کی محبت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو ندامت تو موجود تھی نا, جس کے لیے جتن کرتا پھر رہا ہے, لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہے میری توبہ, مجھے کہاں سے توبہ کا موقع ملے گا, کس عالم کے سامنے جاؤں, کس محدث کے سامنے بیٹھ کر دکھڑا بیان کروں اور میں ان گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤں. اور پھر روانہ بھی ہو چکا صالحین کی بستی کی طرف, تو اس کی توبہ بنتی ہے, اس کی روح ہم قبض کریں گے. اور دوسرے فرشتوں کا موقف یہ تھا کہ نہیں, یہ قاتل ہے, صفاق ہے, یہ نیک عمل کہاں کر سکا اور توبہ کہاں کر سکا, اس نے ایک نیکی نہیں کی, ہم اس کی روح قبض کریں گے. چونکہ اللہ رب العزت جس بندے کے لیے فیصلہ فرما چکا تھا, ایک فرشتے کو وہاں بھیجتا ہے اور فرشتے کو اللہ تعالی نے یہ توفیق دی یہ فیصلہ صادر کرنے کی کہ زمین کو ناپ کر دیکھ لو. صحیح حدیث کے مطابق جب فرشتے نے یہ بات ظاہر کی اور یہ فیصلہ سنایا تو جو اس کی معصیت کی زمین تھی وہ قریب تھی اور تقویٰ اور توبہ کی زمین دور تھی, اور اللہ رب العزت بندے کو معاف کرنے کا فیصلہ فرما چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے اوحا الیہا ان تباعدی والیہا ان تقربی, اللہ تعالیٰ نے جو توبہ کی زمین تھی اس کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا, اور جو معصیت کی زمین تھی اس کو حکم دیا کہ تو پھیل جا. جس زمین سے آ رہا تھا وہ پھیل گئی, اور جس زمین کی طرف جا رہا تھا وہ سکڑ گئی, اور جب ناپا گیا تو ایک بالشت کا فرق باقی رہ گیا. جو توبہ کی زمین تھی ایک بالشت قریب تھی, اور معصیت کی زمین ایک بالشت دور تھی. اور بعض احادیث کے الفاظ ہیں کہ وہ معصیت کی زمین سے دور ہو گیا, اپنے سینے سے پیمائش کی وجہ سے اس کا سینہ معصیت کی زمین سے ایک بالشت دور تھا اور توبہ کی زمین سے ایک بالشت قریب تھا. چنانچہ فیصلہ چونکہ ہو چکا تھا لہذا جنت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی اور اس کو علیین میں پہنچا دیا اور جنت میں پہنچا دیا. حدیث میں اور بھی بہت سے دروس ہیں, انشاءاللہ آئندہ جمعے عرض کریں گے. اللہ پاک ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ النصوح کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد, یہ تمام بیماروں کی صحت کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرما دے. بالخصوص جن بھائیوں نے دعا کی یہاں اپیل بھیجی ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کے مریضوں کو, بیمار بھائیوں اور بہنوں کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے. خاص طور پہ ہماری جماعت کی ایک بچی فائزہ نامی گردوں کے عارضے میں مبتلا ہسپتال میں داخل ہے, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو اپنی صحت کے خزانے عطا فرما دے اور اللہ شفاء کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے. یہ آج کا اعلان مدرسہ تعلیم القرآن والحدیث, یہ سندھ میں ایک علاقہ سامار و موری وہاں پر یہ ادارہ ہے, اس کی سرپرستی ہماری جماعت کے نامور عالم دین اور ایک کامیاب مدرس اور بہت بڑے دین کے داعی شیخ ذوالفقار طاہر, جو رماحد السلفی کے مدرس ہیں اور بڑے کامیاب مدرس ہیں, وہ اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں. بتا رہے ہیں کہ تین کمرے وہاں چاہیے تاکہ طلبہ کی تعلیم کا وہاں پر انتظام ہو سکے, اور ایک کمرہ یعنی کتب کی لائبریری کے طور پہ استعمال ہو, اور ڈی پی سی تک کام ہو چکا ہے, باقی چھت کے مراحل کے کام باقی ہیں. تو اس مد میں آپ تعاون کرتے جائیں, انشاءاللہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. یہ کمرے جب تک قائم رہیں گے یہاں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں گونجیں گی اور کتابوں کا مطالعہ ہوگا, اس وقت تک ایک ایک حرف کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا. تو یہ نیکی اور اجر حاصل کرنے کا ایک بڑا سہل راستہ اور پروگرام موجود ہے. ثقہ اور امانت دار لوگ اس پروگرام کی نگرانی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کی راہ میں خرچ کریں, اور اللہ ہم اخلاص عطا فرما دے, ہمارا ہر صدقہ اور نفقہ اپنی رضا کے لیے قبول فرما دے اور صدقہ جاریہ بنا دے. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا, من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, واشهد ان محمد عبده ورسوله. اما بعد, فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر إخواننا في كل مكان, اللهم انصر المجاهدين في كل مكان, اللهم انصرهم في كشمير, اللهم انصرهم في افغانستان, اللهم انصرهم في العراق, اللهم انصرهم في فلسطين, اللهم انصرهم في كل مكان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله عليه وسلم.